اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولکل امۃ اجل فاذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کروں گا تمام مرحوم مومنین و مومنات، بالخصوص امام خمینی رحمت اللہ علیہ، شہید قائد علامہ سید عارف حسین الحسینی اور دیگر شہدائے عزاداری کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے، صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے گا۔ سورہ اعراف اور اس کی 34ویں آیت، اسے صدام کلام قرار دیا ہے ان مجالس کے لیے انشاءاللہ، زندگی رہی تو عنوان بیان کیا جا چکا، جو موضوع رہے گا وہ ہے گزشتہ اقوام پر عذاب الہی کے اسباب۔ بظاہر ذرا طویل ہے لیکن ایک دو مجلسوں میں آپ کو یاد ہو جائے گا کہ جو عذاب آئے گزشتہ اقوام پہ اس کے اسباب کیا تھے، کیوں آتے رہے، یہ رہے گا۔ لیکن پہلے تھوڑا سا آیت کی تشریح آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کی موت آ جائے، ان کی اجل واقع ہو جائے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو پھر نہ ایک پل کی تاخیر ہوتی ہے نہ ہی ایک پل پہلے آتا ہے۔ ہر امت کے لیے اجل ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ۔ امت کی کیا معنی ہے؟ پہلے اور جو معنی میں قرآن مجید میں ہے وہ بتا دیتے ہیں آپ کو، اس کے بعد امت اولاد کو بھی کہا گیا ہے، امت ایک گروہ کو بھی کہتے ہیں، امت بعض اوقات دین کے معنی میں بھی آیا ہے، اس امت پہ ہم چلتے ہیں بھائی، یعنی اس دین کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں کس معنی میں آیا ہے؟ قوم کے معنی، ہر قوم کے لیے اجل ہے، ولکل امت اجل۔ گروہ کے معنی میں کہاں آیا تھا؟ جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ پالنے والے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، میری اولاد میں ایک گروہ کو اسلام پہ باقی رکھنا۔ یہاں امت کس معنی میں آیا؟ گروہ کے معنی۔ لیکن جس آیت کی میں تلاوت کر رہا ہوں، یہاں امت کس معنی؟ ولکل امت، ہر امت کے لیے، گروہ ہے، قوم ہے، جو بھی ہے، اس کو بالآخر اجل کا سامنا کرنا ہے۔ امت کی اجل سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، جیسے فرد کی زندگی ہوتی ہے نا، بچپنا، آج مقدمہ ہے، کل سے تفصیل میں جائیں گے، حسب دستور جیسے ہم پڑھتے ہیں وہی اسی طریقے کو جاری و ساری رکھیں گے۔ بچپنا، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، ٹھہراؤ، ادھیڑ بن، بڑھاپا، دی اینڈ، ختم، چھٹی، انا للہ و انا الیہ راجعون، فارغ۔ یہ ایک فرد کی زندگی ہے، وہ کوئی بھی ہو، کوئی سا بھی نفس ہو، کہتے ہیں نا کل نفس، نفس کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کو موت بالآخر آنی ہے، ورنہ انبیاء کے پاس حضرت اسرائیل نہیں آتے، ملک الموت نہ آتے، آئے نا ملک الموت، ہر نبی کے پاس آئے، ہر پیغمبر کے پاس آئے، کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کی جتنی بھی قسمیں ہیں ادنا سے لے کر اعلیٰ تک، ہر اس نفس کے لیے کیا ہے؟ موت ہے، ایک قاعدہ کلی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا میں آنا پڑے گا تاکہ موت واقع ہو جائے، جناب خضر علیہ السلام کو بھی آنا پڑے گا تاکہ موت واقع ہو جائے. خضر کہتے ہیں, کوئی خضر کہتا ہے, لیکن میں کیونکہ غالب سے بڑا متاثر ہوں تو خضر لفظ انہیں نے کیونکہ استعمال کیا. کیا کیا خضر نے سکندر سے, تو جب یہ نام آتا ہے میں فوراً وہ مصرع لے آتا ہوں, کیونکہ کم از کم غالب کی اردو غلط نہیں ہوگی, باقی کی ہو سکتی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام آئیں گے, کیوں آئیں گے, جانا ہے بھائی, کل نفس ذائقۃ الموت, ہزار سال کیوں, 12 سال کیوں, جناب نوح کو بالآخر انتقال فرمانا ہے, انتقال ہونا ہے. ہر ایک کل نفس کی جتنی بھی قسمیں اس کے لیے موت ہے, نفس کی جتنی بھی اقسام ہو سکتی, درجنوں اقسام ہیں نفس کی, یاد رکھے گا, صرف 3 نہیں ہیں, نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کا تو ذکر ہے نا قرآن مجید میں. اس کے علاوہ بھی نفس کی بہت قسم ہے, نفس حیوانی ہے, لاہوتی ہے, ناسوتی ہے, نا معلوم کتنے قسم کی, اور عرفا اور صوفیہ جو بیان کرتے ہیں پڑھتے چلے جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا آپ کو نفس کی کتنی اقسام ہے. ملائکہ کا بھی نفس ہے, نفس ملکوتی بھی ہے. خیر جناب, بس جیسے ہر نفس کو موت ہے, وہی قاعدہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بھلے کل امت اجل, کوئی بھی قوم ہو بالآخر اس کا دی اینڈ ہونا ہے, اس کو ختم ہونا ہے, کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو, ان ادوار سے گزرے گی, بچپنا یعنی وہ شیرخوارگی, کمسنی, لڑکپن, نوجوانی, جوانی, ادھیڑ پن, ٹھہراؤ, بڑھاپا, قصہ ختم. قوموں کو بھی انہی حالات سے گزرنا ہے. بات مذہب کی نہیں, یاد رکھیے گا, بات مذہب کی نہیں, یہاں مذہب کا ذکر نہیں کہ دین کو معاذ اللہ موت یا مذہب کو, قوم کی بات ہے, ہر قوم پر اجل آئے گی. کیوں آئے گی؟ پہلی یہ وجہ ہو جائے گی. ہر قوم کی کیا ہے, اگر ایک ہی قوم طاقتور ہوتی, اقتدار میں ہوتی تو کیا ہوتا, طاقت کا توازن بگڑ جاتا, آج تک وہی قوم قابض ہوتی. تاریخ بشریت میں ذرا سرسری سی بھی نظر ڈالے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہوا, ہر قوم کبھی نہ کبھی عروج میں رہی اور کبھی نہ کبھی زوال میں رہی. تمام قوموں کی داستان روئے زمین پہ جتنے بھی ہیں, سب کی داستان عروج و زوال کی داستان ہے. یہ قوموں کے عروج و زوال کا تعلق مذہب سے نہیں ہے, یاد رکھیے گا, قوموں کے عروج و زوال کا تعلق مذہب سے نہیں ہے, دین سے نہیں ہے. کہ ہم کہ اچھا ہر مذہب کو, مذہب کے زوال کی بات تھوڑی ہو رہی ہے, مذہب کے زوال کی بات نہیں ہو رہی ہے, قوموں کے زوال کی بات. قوموں پہ زوال کیوں آتا ہے, قومیں کیوں مرتی ہیں, اس پہ بات کرنا ہے. اور اگر کوئی قوم زیادہ دیر تک عروج میں رہتی ہے تو کیوں, کم دیر تک عروج میں رہتی ہے تو کیوں, طاقت کے ذریعے سے ہندوستان حاصل کیا غوریوں نے, غزنویوں نے, تاتاریوں کی اولادوں نے, منگولوں نے, آپ انہیں اسلام کے جری دلیر سپاہی کہا کیجئے, پڑھایا کیجئے بچوں کو, میرے لیے نہیں ہے بھائی, کیونکہ میں نے تاریخ تھوڑی سی پڑھی ہے. ان کی ذاتی اچھائیاں برائیاں اپنی جگہ, مگر وہ اسلام کے سپاہی نہیں تھے بھائی, سیدھی سی بات یہ ہے, اسلام کے سپاہی نہیں تھے. اس لیے آنے کے بعد انہیں کلمے زبردستی پڑھائی, انہیں مال دولت سے غرض تھی, بادشاہ سے غرض تھی, وہ بادشاہت کرتے رہے, وہ تو بےچارے اولیاء اللہ آتے رہے, وہ مسلمان کرتے رہے, لوگوں کو پچھلے سال پڑھ چکا ہوں, وہ مسلمان کرتے رہے. اس سے غرض نہیں تھی, کلمہ پڑھو نہیں پڑھو, ہمارے اطاعت گزار بن کے رہو, بات گزار بن کے رہو. لہٰذا ان کے درباروں میں بھی سارے غیر مسلم وزیر بھی ہوتے تھے, سب ہوتے تھے, کیونکہ انہیں مذہب سے غرض نہیں, انہیں غرض اس سے کہ ہماری اطاعت گزار, ہمارے واج گزار بن کے رہو, ہماری اطاعت کرتے رہو. لہذا جب تک وہ طاقت تھی چلتے رہے. ان کی نسلوں کو ملا سونے کا چمچا, نسلوں کو ملا سونے کا چمچا, وہ عیاشیوں میں پڑ گئے. جب عیاشیوں میں پڑ گئے تو جیسے جسم کی موت کیسے ہوتی ہے کہ جوانی میں ہر چیز کا مقابلہ کرتا ہے آدمی, یہ ہم اصول کی بات کر رہے ہیں, استثناءات کی بات نہیں کر رہے, ورنہ جوانی میں بھی موت آتی ہے, لڑکپن میں بھی, ہم ایک بطور کلیات پہ بات کر رہے ہیں, استثناءات پہ بات نہیں کر رہے, کلیات پہ بات کر رہے ہیں. کیوں نہیں غالب آتی ہے؟ کیونکہ قوت مدافعت ہے, وہ جو لشکر ہے دشمنوں کا جسم کے اندر مختلف جراثیموں کی صورت میں, وہ حملہ کرتا ہے, آپ مار دیتے ہیں اپنی طاقت کے ذریعے سے. لیکن جب آپ 40 سال کے ہوتے ہیں, 50 سال کے ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, قوت مدافعت کم ہوتی چلی جاتی ہے. اب آپ افینسو نہیں ہیں, اب آپ حملہ آور نہیں ہیں, अब आप जो है उसे बचाने के चक्कर में रहते हैं कि जो है मेरी चीज वो बाकी रह जाए। नतीजा क्या होता है, वो गालिब आता जाता है, गालिब आता जाता है, दुश्मन एक दिन दुश्मन आपको गिरा देता है धड़ से, कहते चलो छुट्टी हो गई। बस यही उम्मतों का हाल है, कौमों का हाल। हमला किया, जंगे की उरूज पे पहुंच गया, ताकत बन गया दुनिया की। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो सोने का चमचा लेकर पैदा हुई है औलादें, वो पड़ गए ताऊस और रबाब में, वो पड़ गए शबाब और शराब में, वो पड़ गए शबाब और कबाब में। नतीजा क्या हुआ कि वो दुश्मन जो तैयार बैठा है वो हमला करता है, जब वो हमला करता है कुव्वत मुदाफियत नहीं, ऐश और इशरत बचाओ, जब ऐश और इशरत बचाओ नतीजा हुआ कि वो कौम गई, दूसरी गालिब आ गई, कोई भी हो। तो यह मजहब का कोई अमल दखल इसमें नहीं है। कौमों के जो अपने आमाल होते हैं वही उरूज का बाइस बनते हैं, वही जवाल का बाइस बनते हैं। कौमों के अपने आमाल, चाहे वो उस जमाने की पसंदीदा तरीन कौमें हो, चाहे वो आज की। मुसलमान अल्लाह के पसंदीदा दीन भी है, लोग भी हैं, लेकिन किस बेचारगी का शिकार है, किस रुसवाई का शिकार है, किस जिल्लत का शिकार है दुनिया में। क्यों? दीन की वजह से, मजहब की वजह से नहीं, अपनी हरकतों की वजह से। किस वजह से? अपनी हरकतों की वजह से। बस अब हमें यह देखना है कि पिछली कौमों पे जिन पे अजाब आए, और वो अजाब का जिक्र मुसलसल है कि इस कौम को तबाह किया, उस कौम को तबाह किया, उस कौम को तबाह किया, क्या वजूहात थी, उनमें कौन सी ऐसी खराबियां थी जिनकी बिना पे उन्हें अजाब झेलने पड़े। और एक और गलत फहमी भी दूर करना है, अक्सर ये रिवायात पढ़ दी जाती हैं कि जनाब क्योंकि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो गई, लिहाजा अब मुसलमानों पे अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। देखिए दो बातें हैं, एक अजाब है, एक तंबीह और सरजनिश। तंबीह और सरजनिश, कायदा कुरान ने ये दिया, कुरान का कायदा ये, कोई भी उम्मत हो उस पर ये अजल आनी है। दूसरा कायदा क्या दिया, फहल यंजुरूना इल्ला सुन्नत अल अवली फलन तजदा ले सुन्नत अल्लाह तब्दीला वलन तजदा ले सुन्नत अल्लाह तहवीला। खबरदार, ये क्या समझते हैं, ये क्या देख रहे हैं, फहल यंजुरूना इल्ला सुन्नत अल अवली, इनके साथ वो नहीं किया जाएगा जो पहले वालों के साथ किया गया, ये गुमान हमें है यानी आलम इस्लाम को। ये क्या समझते हैं, ये कयामत तक के लिए आयत का हुक्म है, फहल यंजुरूना इल्ला सुन्नत अल अवली, ये गुमान करते हैं जो पहले वालों के साथ किया गया वो इनके साथ नहीं किया जाएगा। नहीं, फलन तजद अल सुन्नत अल्लाह तब्दीला, नफी अबदी, कई बार तशरीह कर चुके हैं जहां पर ये नफी इस तरह, फलन तजदा, कभी भी अल्लाह की सुन्नत तब्दील होने वाली नहीं, और तब्दील होना तो दूर की बात, फलन तजद अल सुन्नत अल्लाह तहवीला, तुम उसमें थोड़ा सा तगय्युर भी नहीं देखोगे, यानी जो सुन्नत इलाही है वही जारी और सारी रहे। और सुन्नत इलाही क्या है कि जिन कौमों ने उस हद तक पहुंच गए लिहाजा उन पर अजाब आएगा, कौम पर आएगा, दीन पर नहीं, मजहब पर नहीं। अगर आप अजाब नहीं मानते ना मानिए, लेकिन सजा सरजनिश तंबी, एक वाकई करबला, मसाइब भी पढ़ रहा, मिसाल देना चाह रहा हूं, एक वाकई करबला क्या फरमाया था सानिया ज़हरा ने वहां, कुछ जहनों में ताजा कर दिया कि तुमने वो काम कर दिया जब तुम कयामत तक एक दूसरे के गले काटोगे। फर्जंद रसूल को शहीद करने के बाद तुमने दरवाजे बंद कर दिए, अब लड़ते रहो, एक दूसरे को काटते मारते रहोगे। खुतबे का हिस्सा है, कभी पढ़ लीजिएगा, उमन जाकिर पढ़ते नहीं, फंस जाते हैं पढ़े तो, लेकिन है ये बीबी ने सानिया ज़हरा ने खुतबा दिया, लड़ते रहो, ये उनसे कहा था। क्या हुआ उसके बाद उनका अंजाम, आज तक तख्त व ताज के लिए लड़ रहे हैं, काट रहे हैं, इस्लाम के नाम पे काट रहे हैं, एक दूसरे के गले काट रहे हैं, ख़त्म करें एक दूसरे को, बहुत सारी चीज़ें इस्तिस्नात हमें अलग करने पड़ेंगे। बनी इसराइल उस वक्त के पसंदीदा तरीन लोग थे, तवज्जो से आज बुनियाद बनानी है, कल से इंशाल्लाह चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिंदगी रही दो, अभी बुनियाद बनानी है। बनी इसराइल پسندیدہ ترین قوم اس زمانے کی اللہ کی، جیسے آج مسلمان اور اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اسلام ہمیشہ سے، اور مومنین. پہلے یہ دلیل دے دیں پھر بعد میں آگے بڑھیں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. دیکھو گھبراؤ مت، دل ملول مت ہو، دل چھوٹا نہ کرو، محزون نہ ہو، تم ہی اعلیٰ ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم برتر ہو. پہلے تو اللہ نے خوشخبری دے دی مومن کو کہ تم بالکل گھبراؤ مت، پریشان نہ ہو، انتم الاعلون تم سب سے اعلی، تم برتر ہو. ان کن تم مومنین اگر تم ایمان پہ باقی رہو گے اطمینان رکھو ہم تمہیں بتا دیں گے سب پر. ساری مشقیں آج ہی کرے گا. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. ان یمسسکم اگر تم اس بات پر پریشان ہو کہ تمہیں زخم لگ رہے ہیں، ان یمسسکم قرحٌ اگر آج تمہیں زخم لگ رہے ہیں تو کون سی عجیب بات ہے. فقد مس القوم قرحٌ مثلہ تم سے پہلے تمہارے دشمنوں پر بھی تو ایسے ہی زخم لگے نا. تو یہ تو تلک الایام نداولہا بین الناس، ہم ایام کو اسی طرح لوگوں کے درمیان الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، یعنی گردش ایام اسی کو کہتے ہیں کہ کبھی تمہیں زخم لگیں گے کبھی انہیں زخم لگیں گے. اس میں گھبراؤ مت، بس تم ایمان پہ باقی رہو گے تو ہم تمہیں برتری دیں گے، ہم تمہیں برتری، ہم تمہیں فتح دیں گے، تمہیں اعلیٰ رکھیں گے. ابھی بنی اسرائیل کی مثال بعد میں دیتا ہوں، آج کے دور سے آپ کو سمجھاتا ہوں. میں فرعون اور نمرود کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ تازہ ترین باتیں کرو تو لوگ کہتے ہیں سیاست ہو رہی ہے. اچھا تو چلو فرعون پہ رکھ کے سنا دو، نمرود پہ رکھ کے سنا دو، پھر تو سن لیں گے، کیونکہ ہماری قوم پرانے قصے سننے کی بہت عادی ہے اور اس میں خوش بھی بہت ہوتی ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. یہ قوم سے مراد ملت جعفریہ نہیں بلکہ اس قوم سے مراد پورا عالم اسلام ہے. پدرم سلطان بود اسی میں مست مگن ہیں، اور ہمارے بہت ہی سینئر میں دوست اور ساتھی تو نہیں کہہ سکتا، بزرگ ہیں، پڑھے لکھے بھی اسی رہ چکے ہیں کہ وہ پیرزادہ قاسم صاحب بہت اچھے شاعر بھی آپ جانتے ہوں گے، بہت اچھا ایک کلام لکھا، اس میں ایک شعر یہ لکھا ہے اس بات پر کہ شعور عصر ڈھونڈتا رہا ہے مجھ کو اور میں، شعور عصر ڈھونڈتا رہا ہے مجھ کو اور میں، مگن ہوں عہد رفتگاں کی عظمتوں کے درمیان. میرے دادا یہ تھے، میرے پردادا یہ تھے، ان کے اتنے بڑے گاؤں تھے، ان کی اتنی بڑی سلطنت تھی، اور فلاں اسٹیٹ کے وزیر اعلیٰ تھے، فلاں اسٹیٹ میں انگریز کے نوکر تھے، فلاں اسٹیٹ میں انگریز کے جوتے صاف کرتے تھے، فلاں اسٹیٹ میں انگریز نے ان کو مجسٹریٹ لگایا تھا. مثال کے طور میں مثلاً کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس میں بھی لوگ بڑے فخر کرتے تھے کہ انگریزوں کے بڑے دل کا چین تھے میرے دادا یا میرے پردادا یا میرے سگڑ دادا یا اور بھی اچھے اچھے مقامات تھے میرے، وہ یوں تھے وہ یوں تھے وہ تھے. انہوں نے کہا شعور عصر، عصر آج کا یہ شعور عصر ڈھونڈتا رہا ہے مجھ کو اور میں، مگن ہوں عہد رفتگاں کی عظمتوں کے درمیان. میں ادھر کھویا ہوں پہلے، یہ کیا ہو رہا ہے نہیں اس کا پتہ نہیں. 35 سال، 35 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے. 35 سال ساری دنیا متحد ہو کر ایک قوم کے پیچھے پڑی رہی، جنگ بھی مسلط کر دی، 38 ملکوں کا پیسہ، 58 ملکوں کا اسلحہ، سب کچھ لگا دیا، اور ہم یہاں بیٹھ کے کہتے تھے پاگل ہیں، دیوانے ہیں، مجنو ہیں، ایسے جنگیں لڑی جاتی ہیں، اور ہمیں بھی برا بھلا کہتے تھے، مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں خمینی خمینی کرنا شروع کر دیتے ہیں، مجلس میں اس کا ذکر کرنا چاہیے، نہیں اس مجلس میں تو سیاسی لیڈروں کا ذکر ہونا چاہیے، ہے نا، اس میں تو جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں ان کا ذکر کیجئے، کتنے خوش ہوں گے، کم سے کم دنیاوی کوئی فائدہ تو ملے گا، کچھ نہیں تو ان کی نظروں میں اچھے ہو جائیں گے، نہیں بھائی ہماری تعریف کرتے ہیں، لہذا اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. خمینی کا ذکر ہو جائے تو سب کو اعتراض، خامنائی کا ذکر ہو جائے تو سب کو اعتراض، حسن نصر اللہ کا میں بیان کر دوں تو اب یہ کیا میں جسے میرے تو، اور میں آپ کو ایمان سے بتا رہا ہوں سچی بات، ابھی کچھ عرصے پہلے ایک بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا، وہاں بڑے ہی لوگ آئے ہوئے تھے، تو مجھ سے آ کے باقاعدہ سب کے سامنے آپ ہی لڑکوں کو سمجھایا کریں نا. میں کیا سمجھاؤں، اے جلوسوں میں
تصویریں لے لے کے آ جاتے ہیں فلاں صاحب کی منع کریں ان کو. میں نے کہا نہیں بالکل یہ غلط کرتے ہیں بچے, ان کو تو چاہیے کہ فلاں سیاسی لیڈر کی تصویر لائیں, فلاں سیاسی لیڈر کی تصویر لائیں. وہاں تو میں نے نام لے کے کہا ان کی تصویر لائیں, پھر آپ کو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہو. اور مجاہدوں کی تصویریں لاؤ تو تمہیں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. ان سیاسی لیڈروں کے قصیدے پڑھو مجلس میں, صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, ماحول کا تقاضا ہے, حالات کا تقاضا ہے. لیکن وہ مجاہد جو تمہیں عزت دے رہے ہیں, ڈٹے ہوئے وہ ہیں ظالم کے مقابلے میں, عزت آپ کو مل رہی ہے. لڑ وہ رہے ہیں, عزت آپ کو مل رہی ہے. دنیا کی قوموں میں جو تمہیں سر بلند کر رہے ہیں, جن کی وجہ سے پوری دنیا میں آج تشیعوں کی عزت ہے, ان مجاہدوں کا نام لے دو, منہ ٹیڑے ہو گئے. سیاسی لیڈروں کا قصیدہ کوئی پڑھے, بھائی بھائی سبحان اللہ, کیا بھائی مصلحت شناسی سے کام لیا ہے, تعریفیں کر دیا, کیا طریقہ ہے. تو خیر وہ پھر بھاگ گئے. جب میں نے کہا ہاں غلط کرتے ہیں, بچوں کو چاہیے فلاں 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 لیڈر کی تصویر لے کر آئیں, پھر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ان مجاہد علماء کی کیوں تصویر لے کر آتے ہیں؟ خیر جناب, تو میں عرض کر رہا تھا کہ 35 سال, اب میں بتا رہا ہوں کہ عزت اور ذلت, عذاب کسے کہتے ہیں, سرزنش کسے کہتے ہیں, تنبیہ کسے کہتے ہیں. سب نے مل کر حملہ کیا, لڑتے رہے, وہ اکیلے, آج بھی اکیلے. آپ نے کبھی اتنا سوچا کہ دن دناتا ہوا گھستا چلا جا رہا ہے سامراج, جہاں مرضی گھس جائے, افغانستان میں گھس گیا, عراق میں گھس گیا, ادھر گھس گیا, یمن میں, جہاں مرضی دھنا دھن لیا فوج گھس گئے, ادھر اٹیک ادھر اٹیک. آج تک اس کی ہمت کیوں نہیں ہو رہی کہ وہاں اٹیک کرے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جتنوں نے ساتھ دیا تھا وہ سب ذلیل ہوئے کہ نہیں ہوئے, اور جو دو چار بچے ہیں وہ ان کی ذلت شروع ہو چکی, آل سعود سمیت. اطمینان رکھیں, ان جو ابھی بچے ہیں نا, اس لیے بچ رہے ہیں کہ ان کی ذلت صدام اور قذافی سے زیادہ ہونی ہے, ان کی ذلت ان سے زیادہ ہونی, زیادہ بچے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ جو دوستی کا دم بھرتے رہے, جو سامراج کی آغوش میں بیٹھ کر تیر برساتے رہے, مسلمانوں کا پیسہ مسلمانوں کے لیے لگاتے رہے, ان کو کتنی ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑا. اور جو میدان میں کھڑے رہے, جو میدان میں ڈٹے رہے, آج انہی کی دنیا میں عزت ہے یا نہیں ہے, انہی سے سامراج ڈرتا ہے یا نہیں. بس اب میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ جناب صالح کی قوم پر, یعنی قوم عاد و ثمود پہ عذاب آیا. کیوں آیا؟ تفصیل میں بعد میں جائیں گے, ابھی صرف اشارے کر رہے ہیں, مقدمتاً مجلس ہے. عذاب آیا, پوری قوم تباہ ہوئی, ان میں اچھے بھی تھے وہ بھی تباہ ہو گئے, اچھے لوگ تھے, نیک لوگ تھے, تباہ ہو گئے. کتنے بچے؟ 7. کتنے بچے آدمی؟ 7. جناب صالح کے ساتھ حکم لے کے نکل جاؤ, ان 7 کو. کیوں بچے وہ 7؟ بھائی نیک تو اور بھی تھے صالح کی قوم میں, جناب صالح کی قوم میں نیک اور بھی تھے, وہ کیوں نہیں بچے؟ کیا دونوں میں فرق یہ تھا کہ وہ نیک تھے اپنی ذات کے لیے؟ یوں تشریح کروں کہ نماز پڑھتے تھے اپنے لیے, روزہ رکھتے تھے اپنے لیے, انفرادی طور پر. اگر قوم میں اچھے بھی لوگ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, دیکھا یہ جائے گا کہ ان کی اجتماعی صورتحال کیا ہے, جب یہ جمع ہو جائیں تب کیسے ہیں. وہ 7 بھی نیک تھے لیکن بچے کیوں؟ وہ اس لیے بچے کہ انہوں نے جناب صالح کے ساتھ ہر مصیبت سہی, ہر ظلم سہا, ظلم کے خلاف ڈٹے رہے. آخر میں جب اللہ کا عذاب آیا تو بچے وہی جنہوں نے ظلم کے خلاف قیام کیا تھا, باقی وہی بچے. ایک سلوات دے دیجیے محمد آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں ایک سلوات دیجیے. اب میری مجلس کی خشکی کا اندازہ آپ لگا لیجیے. تو جن لوگوں کو اس حساب سے آنا ہو کہ مطلب کی مجلس ہوگی تو بیٹھیں گے ورنہ نکل لیں گے, تو وہ پہلی پیچھے بیٹھا کریں اور وہاں سے نکل لیا کریں. سامنے سے اٹھ کے جانا مجلس کی, پہلے بھی کہہ چکا ہوں, تہذیب کے خلاف ہے. بد تہذیبی جو اتنے عرصے میں امپورٹ ہو کے ہمارے یہاں آ گئی, ورنہ ہمارے یہاں بڑی مہذب مجالس ہوتی.
ہوتی تھی اور دو دو گھنٹے کا خطاب لوگ سنتے تھے خاموشی سے بیٹھے. مگر اب مشکل یہ ہے کہ کیا اس کریں آپ کی خدمت ہے, پڑھنے والے کی بھی توہین ہوتی ہے سامنے سے اٹھنا, ورنہ پھر کسی دن میں بھی اتر کے چلا جاؤں گا کہ جب سننا نہیں چاہتے خدا حافظ جاؤ کسی کو پڑھوا لو. لہٰذا وہاں بیٹھے اس جگہ پہ جہاں جانے میں آپ کو آسانی ہو, بیچ میں سے اٹھنا مجلس کی تہذیب کے خلاف ہے, بد تہذیبی ہے, بد اخلاقی ہے. ایک صلوات دے دیجیے محمد آل محمد. خیر تو وہ سات لوگ جو جناب صالح کے ساتھ ہیں وہ کیوں بچے؟ کیونکہ جناب صالح کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے, کھڑے رہے, ہر ظلم سہا, ہر وار سہا. جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ ہے انتم الاعلون, تمہیں کون ہرائے گا؟ جو ظلم کے خلاف کھڑا اسے کوئی نہیں ہرا سکتا, اس کے جسم کو ختم کر دے گا, وہ ہارے گا تھوڑی, وہ زندہ رہے گا, انبیاء کے ساتھ زندہ رہے گا, پیغمبروں کے ساتھ زندہ رہے گا. جناب نوح کے ساتھ کتنے بچے؟ 37. بلکہ بعض نے تو صرف 9 لکھا ہے, لیکن میں 9 والی روایت کو نہیں لیتا, 37 سے لے کے 78 اور 80 تک کی بات ہے, چلو 80 لے لو. یہ کون ہے بچنے والے؟ ان کے علاوہ بھی لوگ اچھے لوگ تھے معاشرے میں, سب کے سب جناب نوح کو تنگ تھوڑی کرتے تھے, اکثریت تنگ کرتی تھی, اکثریت پتھر مارتی تھی, اکثریت بد تہذیبی کیا کرتی تھی, سب نہیں. لیکن یہ لوگ کون تھے؟ 37 ہو یا 40 ہو یا 80 ہو, یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہر مصیبت میں جناب نوح کے ساتھ کھڑے رہے, ڈٹے رہے. لہذا اللہ نے کہا نکل جاؤ, باہر نکل جاؤ, اللہ خود حکم دے رہا ہے ہجرت کر جاؤ, اب میں انہیں نہیں چھوڑوں گا, اب میں انہیں سزا دوں گا. اور سزا دی, وہ قوموں کی تفصیل بتاتے جائیں گے. لیکن ایک قوم ایسی ہے جسے ہزار خرابی کے باوجود اللہ نے عذاب نہیں دیا, اس وقت کی بات کر رہے ہیں, آج کی نہیں, آج تو عذاب آنے والا ہے ان پر, اس کی آہٹ بھی سن رہے ہیں ہم, اس کی چاپ بھی محسوس کر رہے ہیں ہم کہ پہنچ رہا ہے, قریب ہے. اب یہ ان قریب 5 سال بھی ہو سکتا ہے, ان قریب 10 سال بھی ہو سکتا ہے, ان قریب 50 سال, لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں اب معاملہ پک گیا, تیار ہو گیا, اب کچھ ہونے والا ہے. بنی اسرائیل 800 سال انتظار کرتے رہے, کس کا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام. 800 سال انتظار کیا, 800 موسیٰ آئیں گے, موسیٰ آئیں گے. جب جناب موسیٰ آ گئے, قیام کے لیے تیار نہیں, لڑنے کے لیے تیار. آج مقدمے کا حاصل یہ حصہ ہے, بس اس حصے کو بیان کر کے مجلس ختم کریں گے. پوری توجہ رکھیے گا, یہ سمجھیے آج پوری ایک بنیاد رکھ دیں گے ہم عمارت کے لیے. لڑنے کے لیے تیار, کیا سبب تھا, کیوں قیام نہیں کیا؟ دیکھیے اگر لڑتے تو رات کی تاریخی میں جناب موسیٰ لے کے کیوں جاتے؟ نکل گئے, لڑے نہیں, ہزاروں تھے, نہیں موسیٰ لڑیں گے نہیں, ایسے ہی بچاؤ ہمیں, ورنہ آپ کے آنے کا فائدہ کیا ہوا. اللہ نے بچایا, جیسے مشیت ناز نخرے اٹھا رہی ہے, بچا. ہم ابھی آگے دریا آ گیا, کیا کریں گے؟ مروا دیا, پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے, لڑنے تو تیار نہیں ہے. لیکن اللہ نے مان لی. جناب موسیٰ نے کہا تو جانتا ہے پروردگار, کیوں 800 سال کی غلامی نے انہیں زنگ لگا دیا تھا. 8 صدیوں کی غلامی کے وہ اتنے عادی ہو گئے تھے کہ جب تک ہنٹر نہیں مارتا تھا قبطی, ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا. 10 کوڑے صبح ناشتے میں کھاتے تھے, 10 کوڑے کھانے میں کھاتے تھے دوپہر کے, اور 10 کوڑے کھا کر سوتے تھے. جیسے وہ ہیروئن کا عادی ہوتا ہے نا, جب تک وہ زہر اس کے جسم میں نہ جائے. تو ایک وجہ تو یہ تھی ان کی, کیونکہ 800 سال کی غلامی نے ان سے وہ رمق آزادی چھین لی تھی, آزادی کی خواہش چھین لی تھی. آزاد ہونا چاہتے تھے مگر قیام کرنا نہیں چاہتے تھے, چاہتے تھے کہ کوئی آئے اور یہ کام کر دے, ہمیں نہ کرنا پڑے, وہ آ کے خود کرے. کہتے تھے موسیٰ یہ کوئی بات نہیں ہے, 800 سال ہم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, 800 سال لاشیں اٹھائی ہیں, 800 سال زندانوں میں رہے ہیں, 800 سال مشقت, جانوروں کی طرح احرام مصر بنی اسرائیل کی مشقت ہے نا, اس میں اتنی بڑی بڑی کرینیں تھوڑی ہوتی تھیں, انہیں کو رسیوں سے باندھ کے, اور یہ ایک دوسرے سے رسیاں بندھے ہوئے سارے پتھر رکھ رہے ہوتے تھے اوپر, سینکڑوں کی تعداد میں مر جاتے تھے اسی میں.
800 سال مشقت اٹھائی ہے ہم نے، لڑیں گے نہیں، ہم نہیں لڑیں گے، آپ کیجئے جو کچھ کرنا، اچھا بھائی کرو بھائی، مالک راستہ بنا، راستہ بن گیا، چلے گیا، خوش ہو گئے، فرعون غرق ہو گیا، پار ہو گئے، لو بھائی کھانا پانی نہیں، ہم 12 قبیلے ہیں، ہمیں 12 چشمے چاہیے، کیوں ناز اٹھوا رہے، اتنی صدیوں تک انتظار کیوں کیا ہے، اتنی صدی ہم نے آپ کا انتظار کیا جناب موسیٰ، ایسے کیسے ہوگا؟ جناب موسیٰ نے اچھا بھائی ایسا مارا 12 چشمے جاری کر، لو بھائی تمہارا الگ الگ پانی نہ لڑنا، ٹھیک ہے، مگر لڑنا تو ہے، لہذا حکم آ گیا اللہ کا، جاؤ بھائی شام میں نے تمہارے لیے وقف کر دیا، شام جاؤ، شام فتح کرو، لڑو دشمن سے، شام تمہارا ڈر گئے کہ اتنے طاقتور دشمن سے ہم کیسے لڑیں گے، ہم تو نہیں لڑتے، لڑنے کا کیا فائدہ، انتا وربک تذهب فقاتلا، آپ اور آپ کا رب جائے اور لڑے، ہم کیوں نہ لڑیں گے، ہم تو نہیں لڑیں گے، آپ کا اور آپ کا اللہ نہیں لڑ سکتا کیا، کہاں تک فکر پہنچ گئی، یہاں تک کہ جو آئے گا آنے والا خود ہی سب کر لے گا، اگر ہمیں ہی لڑنا تھا تو بھائی آپ کے آنے کا فائدہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہماری آواز کہتے ہیں بھائی اگر نماز پڑھ گئی جنت میں جانا ہے تو شیعہ ہونے کا فائدہ، یہ میں نے خود سنا بھائی جملہ، کسی اور کے نہیں، کسی نے مجھے نقل کیا، میں نے کہا سبحان اللہ، سبحان بنی اسرائیل کی سوچ اور ان کا بیان، کہ اگر نماز پڑھ کے اعمال کر کے جنت میں جانا تو شیعہ ہونے کا فائدہ، تو شیعہ ہونے کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ مسجد کو تالا لگاؤ، شیعہ ہونے کا دوسرا فائدہ یہ کہ اعمال سے جان چھوٹی، شیعہ ہونے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کسی فروع دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اصول دین میں بھی جو اپنے مطلب کا ہے وہ لے کے رکھنا ہے بس پکڑ کے، یہ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا جناب، کہ گانے کا فائدہ، ہم نہیں لڑیں گے بھائی، آپ آئے آپ لڑیں، اچھا بھائی مان لو، نہیں لڑو، نہیں آسمان سے اگر آپ رسول ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، ہمیں جنت کے کھانے چاہیے، اچھا بھائی جنت کا کھانا بھی دو ان کو، جنت سے کھانے آ رہے ہیں، اچھے 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 کھانے کھا کے طبیعت بھر گئی، کب اب بہت کھا لیے اچھے کھانے، اب دال روٹی چاہیے، اب دال چٹنی لاؤ، ایسے تھے بنی اسرائیل، ناز نخرے اٹھواتے تھے اور ناز نخرے اٹھ رہے تھے ان کے، کیوں؟ کیونکہ 800 سال مصیبتیں اور مشقتیں سہی تھیں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے، آپ لوگوں کو آواز میری سمجھ میں آ رہی ہے، ساؤنڈ سسٹم صحیح کر لیں، اچھا معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے بزرگوار، بہت معذرت چاہتا ہوں بھیا، اندر کی آواز ٹھیک کیجئے، اس لیے لوگ اٹھ کے باہر گئے تھے، معافی چاہتا ہوں، یہ لیے بیٹا ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، پھر ایک بار معذرت، سب کے سامنے جو جملہ کہا تھا تو سب کے سامنے ہی آپ سے معذرت بھی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، اب آپ دیکھیے کہ اچھا بھائی امالکہ سے لڑو، نہیں لڑیں گے، ارے خدا کے بندو چاہتے کیا ہو، لڑنا بھی نہیں ہے، مسئلے بھی حل کرنا ہے، اور کھڑے ہو کے کہنا ہے ہماری بھی ہونے چاہیے جواب دینے والے، کیوں ہونے چاہیے بھائی، تمہارا بیٹا تو وہ تو انجینئر بن رہا ہے، آپ کا بھائی تو وہ تو ڈاکٹر بن رہا ہے، آپ کا بھتیجا تو وہ تو جناب ایم بی اے کر رہا ہے، اچھا تو دوسروں کے بچے کیا کر رہے ہیں، سب کے بچے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں بھائی، سب کے بچے کر رہے ہیں، تو یہ کہہ دینا کتنا آسان ہے، کیونکہ وہ ہونا چاہیے، وہ جواب دینا چاہیے، کون دے گا بھائی، کس کے بچے دیں گے، کون سے جوان دیں گے، کون تیار ہوں گے، وہاں ماؤں نے اپنے بچے خود دیے ہیں بھائی، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، خود ہی اپنے بچے، میرا بچہ محفوظ ہو، آپ کے بچوں سے کوئی لڑو، آپ کے بچے محفوظ ہو، آپ کے دوست ان کے بچے لڑو، کبھی سوچ لیا کیجئے بات کرنے سے پہلے کہ کیا کہہ رہے ہیں، کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، یہ جملہ بس، یہ تو بنی اسرائیل کی بات تھی نا، نہیں لڑیں گے، لڑنے کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ، ہم نہیں لڑتے، کیونکہ 800 سال کی غلامی نے آزادی کی خواہش ان سے چھین لی تھی، آزاد ہونا چاہتے تھے مگر لڑنا نہیں چاہتے تھے، آزاد ہونا چاہتے تھے مگر ظالم کے خلاف قیام کرنا نہیں چاہتے تھے، بیٹھ کر افسوس کرنا جانتے تھے، بیٹھ کر باتیں کرنا جانتے تھے مگر ظلم کے خلاف قیام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کیا ہوا؟ 40 سال اللہ نے سزا دی صحراؤں میں سرگردان رہو بنی اسرائیل کو۔ دیکھیں نتیجہ ایک دینے جا رہا ہوں آپ کو، اس بنا پر کہ ظلم کے خلاف قیام نہیں کیا، بھائی تمہیں مار رہے تھے، لڑ رہے تھے، تباہ کر رہے تھے تمہارے شہروں کو، تمہاری آبادیوں کو، تمہارے گھروں کو، تمہاری املاک کو لوٹ رہے، نہیں لڑے۔ اچھا جاؤ سرگردان رہو صحرائے سینا میں 40 سال۔ اب تو بھیا میرے لیے مسئلہ ہو گیا، آواز ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اچھا جناب 40 سال کیوں؟ 40 سال کیوں؟ نقطہ یہاں پر ہے، 40 سال کیوں؟ بھائی 800 سال قبطیوں کی غلامی میں رہے، اس کے بعد اللہ نے ان پر عذاب نہیں کیا، ان کی ساری فرمائشیں پوری کی، کیونکہ اس زمانے کے بہترین لوگ تھے، اس زمانے کے بنی اسرائیل بہترین لوگ، بھائی ایمانا کہ ایمان رکھتے تھے اللہ اللہ کے رسول۔ 40 سال ان کو سزا دی کیوں؟ اس 40 سال میں یہ راز چھپا تھا کہ 40 سال کی سختیوں نے، ان سختیوں میں ان کی ایک نسل پروان چڑھی جو پیدا ہوئے تھے جب وہ 40 سال کے ہوئے، تو آپ کہتے ہیں میچیور بالغ النظر صاحب الرائے پیدا ہوئے، وہ جو ایک نسل پل کر جوان ہوئی، اس نے کہا کہ ہم قیام کریں گے، اس ذلت سے، ان سختیوں سے بہتر ہے کہ ہم لڑ کے مر جائیں۔ تو یہ 40 سال استعارہ ہے، جب کوئی قوم مشکلات میں پڑے، عذاب نہیں، اور وہ بھی کون سی قوم جو حق کے ساتھ وابستہ ہو، وہ بھی کون سی قوم جو انتظار کر رہی ہو خدا کی آخری حجت کا، اگر کبھی وہ مشکل میں آ جائے تو یہ نہ کہو کہ کب تک، سمجھ لو کہ اللہ ایک نسل کو پروان چڑھا رہا ہے کہ جب وہ آنے والا آئے تو اس کی نصرت کرنے کے لیے موسیٰ کی طرح اس مہدی دورہ کے ساتھ ہو جائے۔ میری طرف دیکھا کر بھائی، اللہ آپ اب سمجھ میں آیا کہ قوموں کی، جیسے انسانوں کی بالغ النظری جب 40 سال کا ہوتا ہے، کیا ہے؟ ٹھہراؤ، میچیور ہو جاتا۔ اب انگلش مجھے نہیں آتی بھائی، مگر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑکوں کو اردو نہیں آتی، کہ بالغ النظر، صاحب الرائے، اب یہ سب بڑے تو سمجھتے ہیں، بچے نہیں سمجھتے، اس لیے کہا میچیور ہو جاتی، یعنی اس جگہ پہنچ جاتی ہے سوچ سمجھ کے، ایک اعلیٰ سطح، بہترین سطح۔ اسی لیے جب وہ آنے والا آئے گا، اس کا ظاہری سن و سال کتنا ہی ہو، 1200 سال ہو، 1400 سال ہو، جب آئے گا اتنا ہی ہوگا، لیکن جب آئے گا تو مستند روایات میں کہ 40 سال کا لگے گا، یعنی اپنی حیثیت سے، اپنے نورانی وجود اس کا جو ہوگا، وہ کتنے سال کا لگے گا دیکھنے والوں کو؟ 40 سال۔ تو یہ قرآن میں جو 40 سال کا ذکر ہے بنی اسرائیل کا، یہ استعارہ ہے، استعارہ، تاکہ یہ لوگ تو نہیں لڑیں گے مگر وہ جو نسل جوان ہوگی سختیاں دیکھ کر، اس میں یہ شعور پیدا ہوگا کہ نہیں، ظالم سے لڑے بغیر کبھی بھی ہمیں نجات نہیں مل سکتی، ظالم کا مقابلہ کیے بغیر۔ تو جو قومیں ظلم کے مقابلے میں بیٹھ گئیں، ان پر ظالم عذاب کی صورت میں مسلط ہو گیا۔ کبھی قدرتی عذاب آئے، آفتیں آئیں، کبھی ایک اور بڑا ظالم آیا اور رونتا ہوا چلا گیا۔ تو 40 سال دیے تاکہ وہ نسل جو پیدا ہوئے، ان پر بچے، وہ 40 سال کے ہو جائیں، 35 سال کے ہو جائیں، 30 سال کے ہو جائیں، پھر جب وہ ایک نسل آگے بڑھے گی تو پھر وہ نوجوان جو ہے 17, 18, 19 سال کے اس وقت ہوں گے وہ بھی ساتھ ساتھ. اس لیے بعض قوموں کو بھٹیوں سے گزارا جاتا ہے. دو اسباب ہوتے ہیں اس کے, ایک سرزنش کہ یہ تمہارا راستہ نہیں تھا کہاں چلے جا رہے, ایک تنبیہ ہوتی ہے سنبھل جاؤ سدھر جاؤ اللہ تمہیں پسند کرتا ہے. سرزنش اور تنبیہ کس قوم کی کرتا ہے سن لیجئے, دلائل کے ساتھ بات کریں گے. خامخواہ کا خوش کرنا ہمیں کسی کو ہمارا مقصود نہیں ہوتا ہے, لیکن اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں ہی سرزنش کرتا ہے, کفار کو نہیں. اللہ اپنے دشمنوں کو سرزنش نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ مشیت نے طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ ان کو عذاب دینا ہے, ان کو عذاب دینا ہے. آپ نے دیکھا سرزنش تنبیہ کس قوم کی کرے گا, جس سے اللہ محبت کرتا ہے, چاہتا ہے کہ یہ اوپر آئے, ان کو عروج حاصل ہو. اب کتنی آیات ہیں جو ہم پیش کرتے رہتے ہیں اور پیش کرتے رہیں گے, مگر آج اسی پر بات کرتے ہیں. بھلا تہنوا ولا تحزنوا, اے اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگوں, اے اللہ کے مومن بندو, ڈرو مت, گھبراؤ مت, دل چھوٹا نہ کرو, محزون نہ ہو. وانتم الاعلی, تم اعلی ہو, تم برتر ہو, بس اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو بے فکر, تم پر عذاب نہیں آئے گا. یہ جو تمہیں زخم لگ رہے ہیں یہ کس وجہ سے لگ رہے ہیں؟ بظاہر احد کی آیت ہے, یہ سرزنش کی ہے تمہیں, کیونکہ تم نے رسول کا ساتھ چھوڑا, تم نے غرور کیا, تم نے تکبر کے جملے بولے, لہذا تمہیں سرزنش کی. اگر آج تمہیں زخم لگے ہیں تو کل بدر میں انہیں بھی تو لگے تھے, کل بدر میں تمہارے دشمنوں کو تو. سنت الہی ہے, جیسا عمل کرو گے اس کی پاداش, اس کی جزا ملے گی, یہاں ملے وہاں ملے, اس سے فرار نہیں. کیونکہ اس سنت الہی میں کوئی تبدیلی آنے والی, کوئی تبدیلی. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا, بالکل یہی ہوگا جو پہلی امتوں کے ساتھ ہوا تھا, ہم نے کیا تھا کہ جنہیں عذاب دینا تھا انہیں عذاب میں مبتلا کیا, اور جنہیں برتری دینی تھی انہیں سرزنش کی, تنبیہ کی, تاکہ وہ صحیح راستے پہ واپس پلٹ کے آ جائیں. اب ان سختیوں کے بعد جس میں آپ اکیلے نہیں, اطلاع دے دیجیے گا محمد, ایک بار اور سلوات ہے, یہ سختیاں, یہ آلام, یہ مصائب, اس میں آپ تنہا تو نہیں ہیں. پاکستان کے مومنین تنہا ہیں؟ نہیں, تنہا نہیں, پوری دنیا کے مومنین. حتیٰ یہ کل پتہ چلا کہ نائجیریا میں بھی کتنی بڑی عزاداری ہوتی ہے. اس بلاسٹ نے بتایا, وہ جو دھماکہ ہوا عزادار, اس دھماکے نے بتایا کہ نائجیریا, اور آج کوئی بتا رہا تھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ میرے مجھے تو یہ سب نہیں آتا, انٹرنیٹ چلانا, لیکن بچے ماشاءاللہ آج کل کے خدا کا شکر ہے کہ ان چیزوں میں بہت تیز, اللہ کرے پازیٹیو استعمال کرتے رہیں, نگیٹو استعمال نہ ہو. خدا ہماری نسلوں کو اس بلا سے محفوظ رکھے. اور اب تو وہ پڑا انٹرنیٹ اور یہ سب لینے کی ضرورت, ایک ٹیلی فون میں سب کچھ ہوتا ہے بھائی, جیب میں رکھا ہوا اسے پتہ نہیں ویب ہے کیا بھلا اللہ بھلا. شیطانی چیزیں بھی جمع ہیں, اپنے بچوں کو نصیحت کر رہا ہوں اس طرف نہیں جانا. ہماری قوم کو بہترین پاک اور صاف دماغوں کی ضرورت ہے, بیمار دماغوں کی ضرورت نہیں ہے. اپنے بچوں کو نصیحت کر رہا ہوں, نسلوں کو بگاڑنے کا سامان بھی ہے, نسلوں کو بچانے کا سامان بھی ہے. اب یہ بچے خود فیصلہ کریں کہ انہیں کیا بننا ہے, اپنی نسلوں کو بچانا ہے یا اپنی نسلوں کو بگاڑنا ہے. اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں. ایسے بھی سامان موجود ہے کہ جس سے بیمار ذہن پیدا ہوں گے, بیمار, وہ لیلا مجنو والے, بیمار معاشرہ پیدا ہوگا, کسی کام کے نہیں, بالکل بیکار لوگ ہوں گے. اور اسی سے ایسے ایسے برین پیدا ہوتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں نا اخبار میں, 9 سال کے بچے نہیں کر دیا, 10 سال کے بچے, کیا دماغ کی بات ہے. تو میں استعمال سے نہیں روک رہا آپ کو بیٹا, لیکن نصیحت کر رہا ہوں کہ اس سے یہ سوچ کے کام لو کہ اس اتنے سے آلے سے میں اپنی قوم کے لیے کیا کر سکتا ہوں. یہ جو اتنا سا میری جیب میں, یہ پوری دنیا بند ہے, اس سے میں اپنی قوم کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں؟ صبح اٹھ کے ایسا میسج چلاؤں جس سے انتشار پھیلے، ایسا میسج چلاؤں جس سے کنفیوژن پھیلے، ایسا میسج چلاؤں جو ایک دوسرے کی تکلیفوں کا باعث ہو؟ آپ جانتے ہیں کہ میں یہ گفتگو جب کرتا ہوں تنظیمی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے کرتا ہوں، میرے پیش نظر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، کیونکہ میرے لیے سب سے اہم چیز تنظیم نہیں ہوتی، میرے نزدیک سب سے اہم چیز ہے میری قوم کے بچے، میری نسل، وہ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں. تنظیمی وابستگیاں میرے لیے کوئی اہمیت کی حامل نہ پہلے تھی نہ آج ہیں. یہ جو بات کر رہا ہوں یہ سب کے لیے کر رہا ہوں کہ بیٹا آپ لوگوں کو خود سوچنا ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے اس آلے سے. مذاق اڑانے کے لیے اچھا ہے، جھوٹ بولنے کے لیے اچھا ہے، انتشار پھیلانے کے لیے اچھا ہے، تہمتیں لگانے کے لیے اچھا ہے، حوصلہ شکنی کے لیے اچھا ہے کیونکہ میں جلتا ہوں فلاں صاحب سے، انہیں نے اچھا کام کیوں کیا لہذا یہ ہے نا میرے پاس فری کا پیکیج ہے اسے چلا دو. گناہ، گناہ کبیرہ. آدمی اس وقت یہ سوچے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، فیس بک ہو جو بھی چیز ہو. نہیں، اچھا ایک بات بتائیے، کیا جھوٹ سے جھوٹ کو ہرایا جا سکتا ہے؟ فرض کر لیں میں جھوٹا ہوں تو آپ کیا جھوٹ بول کے مجھے ہرا سکتے ہیں؟ فرق کیا ہو، آپ بھی جھوٹے میں بھی جھوٹا. ظلم کر کے ظالم کو ہرایا جا سکتا ہے؟ نہیں، فرق ہی نہیں رہا، وہ بھی ظالم آپ بھی ظالم. نہیں نا، بس ہمارا مکتب کیا کہتا ہے کہ سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. اگر تم سچے ہو تو جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے نا بھائی، سچ کو کبھی جھوٹ کی ضرورت ہے؟ کبھی بھی نہیں. ظاہری شکست بھی نہیں ہوتی سچ کو، سچ سچ رہتا ہے، سچ ہر حال میں سچ رہتا ہے. لہذا مجھے بتایا بچوں نے جو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ 54 اسلامی ممالک اور 100 کے قریب پوری دنیا کے ممالک میں عزاداری کے جلوس اٹھے، اور میں جب کل دیکھ رہا تھا وہ جھلکیاں دکھا رہے تھے نامعلوم امریکہ کی، برطانیہ کی، جرمنی کی، فرانس کی. ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا، بہت ہی مومن باتقوی انسان ہے، میں جانتا ہوں مجھ سے زیادہ مومن اور متقی انسان ہے، وہ غلط بیانی کر ہی نہیں سکتے، مجھے ان پہ پوری طرح یقین ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جاپان میں پہلی بار ٹوکیو میں ماتمی جلوس اٹھا ہے. عزا خانہ تو تھا، امام بارگاہ تھی، جلوس نہیں اٹھتا تھا، پہلی بار جاپان میں جلوس اٹھا. تو بھائی اب مجھے بتاؤ کہ آپ کو فکر کس بات کی ہے؟ بھائی میں رہوں نہ رہوں یہاں کا مسئلہ نہیں، یہ پوری دنیا میں کوئی روک ہی نہیں سکتا ہمیں حسین منانے والوں کو سڑکوں پہ آنے سے، یہ پوری دنیا میں. تو اگر یہ سختیاں ہیں تو آپ اکیلے تو نہیں ہو. لبنان کے مومنین سختیوں میں نہیں ہیں، شام کے مومنین سختیوں میں نہیں ہیں، عراق کے مومنین سختیوں میں نہیں ہیں، یمن کے مومنین سختیوں میں نہیں ہیں، بحرین کے مومنین سختیوں میں نہیں ہیں، کہاں کہاں کا نام لوں، نائجیریا کے ابھی آپ نے سن لیا، کہاں پر مومنین آرام سے نہیں رہ سکتے آرام سے. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اگر مقاومت کرے گا کوئی تو یہ کرے گا جو اپنے آپ کو علی سے وابستہ کرتا ہے. آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، قرآن مجید میں اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، لہذا قوموں پر عذاب آتا ہے، دین پر نہیں آتا، مذہب پر نہیں آتا. اب عذاب سے نیچے آئیے، سرزنش ہوتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے، عذابوں کا تسلسل تو پڑھیں گے. کیا وجوہات؟ خدا کا شکر ہے کہ ابھی وہ وجوہات ہماری یہاں نہیں ہیں، ظاہر نہیں ہے، لیکن بتائیں گے کہ کیا کیا ہوتی ہے. لیکن سرزنش اور تنبیہ کیوں ہوتی ہے؟ تو تمہارا میدان نہیں، ادھر آؤ، یہاں پر آؤ، ادھر بیٹھو، اس طرف سے بات کرو، کیا حال ہے ہمارا؟ ایک سانحہ ہو جائے، 20 آدمی ہمارے گرد جمع ہوتے ہیں اور 20 اپنی الگ داستان سنا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ مولانا یہ کیجئے، یہ ہونا چاہیے. دوسرا کہتا ہے نہیں مولانا یہ نہیں، یہ کرنا چاہیے آپ لوگ. تیسرا کہتا ہے مولانا یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کہ سب کام مجھے کرنے، تجھے کیا کرنا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ یہ جو دو دو گز کی زبانیں کھول کر بیٹھ جاتے ہو، یہ کریں وہ کریں، یوں ہونا چاہیے، سب ہونا چاہیے، تمہیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. कोई कुछ नहीं करे,
ऐसे होता है काम?
बड़ा गंदा ख्यालात के मालिक लोग, मुंतशिर ख्यालात के मालिक लोग अगर कोई काम की बात करे, चार उधर बैठ गए, चार उधर बैठ गए, आबादियों का नाम नहीं लेना चाहता, पांच वहां बैठ गए, पांच वहां बैठ गए, तबसरे शुरू, और ऐसी ऐसे तजिए पेश करते हैं कि लगता है पेंटागोन से डायरेक्ट रब्ता इनका। रात को ओबामा ने सोने से पहले क्या हुक्म दिया वो भी उन्हें पता होता है, तो तुम्हें नहीं पता रात को व्हाइट हाउस में क्या मीटिंग हुई इसको पता है, कल ये फैसला हो गया पेंटागोन में, अब ये होने वाला है। खुदा का वही कहता वा कहता। मौला फरमाते कि बस इनके पास यही है, बातें करवा लो इनसे यहां से वहां। खुदा ना करे, आपकी बात नहीं कर रहा, पूरे आलम इस्लाम की बात कर रहा हूं, हाल ये है, कौम का हाल ये है, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। लाबुद्द लिन्नास अमीरुन बिर औ फासिक। मौला आरिफान अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया, बस ज़हमत तमाम कर रहा हूं कि लोगों के लिए जैसे भी हो एक रहनुमा की, एक अमीर की जरूरत है, बिर औ फासिक, नेक हो या बद हो। मैं हैरान होता हूं कैसे ऐसे रहनुमाओं के फॉलोअर्स हैं कि वो रहनुमा सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, बिल्कुल अगेंस्ट, अभी कह रहे हैं इसको गालियां दे रहे, बुरा है ये, फलाए फलाए, दूसरे का नहीं भाई मुआयदा हो गया ठीक। मगर उनके फॉलोअर्स कैसे हैं भाई, सुबह वो कह दे तो वो सही, शाम को वो कह दे तो वो सही, कोई उससे नहीं जाके पूछ रहा भाई ये जो मर गए थे क्या हुआ, है किसी में हिम्मत, पूछे ना उनसे कब तक होगा, दूसरे दिन ये पूछने वाला ही नहीं होगा, पता है ना दूसरे दिन यही गायब, छुट्टी इसकी, यही नहीं बचेगा, जानते हैं, कोई नहीं पूछता उन सियासी रहनुमाओं से कि भाई तुमने इतने मरवा दिए कब तक आखिर, अभी तुम कहते दुश्मन है समझ लो, अभी कह रहे हो दोस्त है, सुबह कुछ है शाम कुछ है, पूछता है तो कहता हूँ वो फॉलोअर अच्छे हैं भाई, हालांकि उनका रहनुमा उनसे आखिरत की बात नहीं कर रहा, कोई जन्नत वन्नत की बात ही नहीं कर रहा, जन्नत दिलवाऊंगा, कभी किसी सियासी रहनुमा ने कहा अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा तो खुद ही नहीं पता कहाँ जाएगा, आपको कहाँ लेके जाएगा वो। लेकिन दुनिया दुनिया जिस दर से आप वाबस्ता हैं वहां दुनिया में मुश्किलात सही, आखिरत के तो जामिन है ना मौला, आखिरत तो अपनी है, जहां छोड़ रहे हैं बात को वही शुरू करेंगे, वक्त अब इजाजत नहीं देता, आखिरत की बात तो की है ना, आखिरत के तो जामिन है, फिर मुश्किलात से कैसा घबराना, फिर मुश्किलात से क्यों डरना, जब मालूम है कि मुस्तकबिल हमारा है, जब मालूम है कि ये सदी हमारी है। ये दूसरी बार तकरार कर रहा हूं अपना जुमला, ये सदी तशय्यो की सदी, ये सदी हमारी फतह की सदी है, ये सदी मोमिनीन की सरबुलंदी की सदी है। इत्मीनान रख, पूरी दुनिया में सिमट कर एक होते जा रहे हैं मोमिनीन खुद ब खुद, हादिसात इनको जमा करते चले जा रहे हैं हादिसात। अब हमें ये अपना करेक्टर अपना किरदार का तायुन करना है कि हम कितनी देर लगाते हैं, हम कितना वक्त लेते हैं दुनिया भर के तशय्यों की मदद करने के लिए, मजलूमों की मदद करने के लिए, अपनी जमीन की मदद करने के लिए। लुबनान को किसने बचाया, हालांकि अक्सरियत तो तशय्यों की नहीं है वहां, तीसरे नंबर पे है ना इसलिए, हमारे अहले सुन्नत बिरादरान अक्सरियत में ईसाई है, फिर तीसरे नंबर पे शुरू किया आबादी, किसने बचाया लुबनान को। आज तक लुबनानी फौज और लुबनान के लोग जो हिमायत करते हैं हिजबुल्ला की, तो क्यों करते, इसलिए कि हिजबुल्ला ने सिर्फ शियों की जंग नहीं लड़ी थी, हिजबुल्ला ने सरजमीन की जंग लड़ी, हिजबुल्ला ने लुबनान को बचाया, सबसे बड़े एहसान क्या किया था हिजबुल्ला ने, मुल्क को बचाया। कि नहीं अहले सुन्नत हो या ईसाई हो, इस लुबनान की सरजमीन पे हम सबका हक है, इसराइल से लड़ लड़ के जनूबी लुबनान आज़ाद कराया, पहला कोई जुलान की पहाड़ियां आज़ाद करा सका शाम, उर्दुन अपना इलाका बैतुल आधा यरूशलम जो उसने दिया 67 की जंग में वापस करा सका, ले सका नहीं, सहराए सीना का जितना इलाका मिस्र से ले लिया इसराइल ने वो वापस ले सका मिस्र, नहीं ले सका। पूरी तारीख में सिर्फ जनूबी लुबनान है, सिर्फ जनूबी लुबनान जहां हिजबुल्ला ने लड़कर 20 साल लड़कर अपनी जमीन को वापस लेकर बताया कि हम मट्टी के बेटे भी हैं, وطن کے بیٹے بھی ہیں. تو عزیزو ہماری مضبوط ہونا, ہمارا طاقتور ہونا اس ملک کی بقا کا ضامن ہے, کیونکہ یہ دہشت گرد اس ملک کے وفادار نہیں ہیں نا, یہ تو اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں مجتمع ہونا ہے, ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور قہر الہی بن کر ان دہشت گردوں میں ٹوٹ پڑنا ہے. اس لیے ہم بتائیں گے کہ گزشتہ قوموں کے زندگی کے کیا وجوہات کے اوپر عذاب آتے رہے. مومن وہ ہیں جن کو سرزنش اور تنبیہ ہوتی ہے تاکہ واپس اپنے راستے میں پلٹ آؤ. تمہارا راستہ وہ نہیں جدھر جا رہے, تمہارا راستہ ادھر ہے جہاں دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے. کیسی عزت ہے؟ جسے آپ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ گھر جلا دیا جائے توہین, لوٹ لیا جائے توہین, مار دیا جائے توہین, بے دخل کر دیا جائے گھروں سے توہین. کس نے کہا یہ توہین ہے؟ کس نے کہا یہ توہین؟ اگر یہ توہین ہے تو مجھے بتائیے کہ سب سے محترم خاندان کون ہے دنیا میں؟ اس سے بڑا, اس سے محترم کوئی خاندان ہے آلِ رسول سے؟ اگر عزت اور ذلت اور اہانت اور توہین کا معیار یہ ہے تو انصاف سے بتائیے کہ سیدانیوں سے زیادہ, رسول زادیوں سے زیادہ کس کی عزت ہے کائنات میں؟ کس کی حرمت ہے؟ ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں, ان کے خیموں کو جلا دیا گیا, ان کا مال اسباب لوٹ لیا گیا. ظاہری طور پہ یہی تو کہتے تھے نا وہ ابن زیاد جیسے لوگ کہ دیکھو اللہ نے معاذ اللہ کیسی اہانت کی تمہاری, اور ہمارے امیر کو فتح دی, عزت دی. ثانی زہرہ نے کیا جواب دیا تھا اسے کہ جسے تو اپنی فتح اور عزت سمجھ رہا ہے تھوڑا سا وقت گزرنے دے, تجھے پتا چل جائے گا کہ اللہ نے کسے عزت دی ہے اور کسے ذلت دی. تھوڑا سا وقت گزر دے تجھے معلوم ہو جائے اللہ نے یہ مشیت الہی کیا چیز ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, پوری دنیا مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی. یہی تو وہ چیز ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی کہ جسے اللہ عزت دے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت نے اپنے زعم باطل میں معاذ اللہ ذلیل کرنا چاہا. حسین نے اعلان کیا ہے ہاتھ من الذلہ, تمہاری مجال ہے ذلیل کرو, بعید ہے ذلت. اسی واقعے کو اللہ نے ان کے لیے عزت بنا دی, اسی واقعے کو عزت بنا دی. جب دربار میں داخل ہوا نا یہ قافلہ ابن زیاد کے, ابھی کوفے کی بات کر رہا ہوں, جب داخل ہوا تو کھچا کھچ بھرا ہوا تھا دربار, اور اس ملون نے بھی تشت میں سر حسین کو تخت کے سامنے اب میں کیا کروں تو الفاظ سے تو نہیں استعمال ہوتے, نہ کرنا چاہتا ہوں جو روایت میں آتے, باہر سر رکھا ایسا, سب کو جمع کیا ہوا ہے دربار. بائیں ہاتھ پر جب قیدی داخل ہوئے تو بیویوں کی حیا کا یہ عالم تھا کہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے. ان میں سے اکثر وہ ہیں جو اسی کوفے کی شہزادیاں تھیں, پہچانتے ہیں لوگ, یعنی خواتین بھی وہاں کی پہچانتی کہ ان میں زینب کون ہے, ان میں ام کلثوم کون ہے. اور سید سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے, سر نیوڑائے ہوئے کھڑے ہیں, اور یہ ملون سر کے ساتھ بے ادبی کرنے کے بعد پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا. بتایا گیا حسین کا بیٹا علی ہے, اس نے سنا تھا علی اکبر کو قتل کر دیا یا کربلا میں, تو کہتا ہے کہ حسین کے بیٹے علی کو اللہ نے مار نہیں دیا کربلا میں؟ افکار عمومی کا رخ موڑنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ بتائے کہ تو اللہ کی طرف سے ہوا جو ہونا تھا, اللہ نے مار نہیں دیا. تو اب سید سجاد چھپ نہیں رہے, فوراً کہنے لگے کہ ہاں وہ میرا چھوٹا بھائی تھا علی اکبر, جسے تیرے سپاہیوں نے کربلا میں قتل کیا بے دردی کے ساتھ.
تاکہ دیکھو اللہ نے ہمیں کیسی فتح دی، میرے امیر کو کیسی فتح دی، اور تمہیں کس حال کو پہنچا دیا. سید سجاد کہتے ہیں کہ اللہ نے جو عزت ہمیں دی، کائنات میں کسی کو وہ عزت نہیں دی. اور صبر کر، تھوڑا سا انتظار کر، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہوا ہے. بے خوفی سے جب سید سجاد نے گفتگو کی تو چھیپ گیا، کھسیا گیا. کہتا کہ تمہیں خوف نہیں کہ اس وقت بھی میں تمہیں قتل کرنے کا حکم دے سکتا ہوں؟ سید سجاد نے پھر گردن اونچی کر کے کہا، ابھی تو نے کربلا میں دیکھا نہیں کربلا میں تو نے کہ ہم موت کو کیسے گلے لگاتے ہیں؟ ان القتل لنا عادت والشہادت لنا کرامت. سالہ ابن زیاد، قتل ہو جانا ہماری عادت اور شہادت ہمارے لیے عزت و شرف ہے، کرامت ہے ہماری. سلجلا کے حکم دیتا ہے قتل کر دو اس جوان کو. جلاد آگے بڑھا، اب ثانیہ زہرا اپنی ذمہ داری پوری کر دی. ابھی تک بیویوں کے پیچھے چھپنے والی علی کی بیٹی، بات آ گئی امامت پر، بات آ گئی امامت پر. لہذا فوراً ثانیہ زہرا سید سجاد کے سامنے آ گئی، خبردار اگر کوئی میرے بھتیجے کی طرف بڑھا اسے پہلے میری لاش سے گزرنا پڑے گا. روک دیا جلاد کو ابن زیاد نے، نہیں چاہتا کہ اس بڑے دربار میں کسی خاتون پر تلوار اٹھائی جائے. اور پھر یہی بات کہی، ابھی تک بنی ہاشم کا وہی انداز گفتگو کا، جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے ہمیں عزت دی اور تمہاری اہانت کی. اب ثانیہ زہرا علی کی آواز میں گرجتی ہے، تیری کیا مجال، تیرے امیر کی کیا مجال کہ ہمیں ذلیل کرے؟ ہمارے سروں پہ چادر تطہیر کا سایہ ہے. اور ابن زیاد، تجھے کیا معلوم اللہ نے ہمیں کیا مقام دیا ہے؟ ہم رسول کے گھر والے ہیں، ہم مادن رسالہ ہیں، ہمارا گھر ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے. نیا ظلم کرنے کا خیال آیا، ابن زیاد کو حکم دیا، مختار کو تو زندان سے لے کر آؤ. زنجیروں میں جکڑا ہوا مختار لایا گیا. اسے یہ تو معلوم ہے کہ حسین قتل کر دیے گئے، مگر یہ نہیں معلوم کہ دربار کا منظر کیا ہے. زخموں سے چور ہے امیر مختار، اتنا تشدد اس پہ ہوتا ہے. اور جب اسے لایا گیا دربار میں تو ابن زیاد طنزیہ کہتا ہے، مختار میں تجھے بہت اچھی خبر دینا چاہتا ہوں جو یقیناً تیرے لیے ناگوار ہوگی. مختار یہی سمجھے کہ قتل حسین کی خبر دیتے ہیں، کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ میرا سید و سردار، میرا مولا حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا. لیکن سن لے ابن زیاد، جب تک تجھ سے بدلہ نہیں لے لوں مجھے موت نہیں آئے گی. سر کی طرف اشارہ کیا، ابن زیاد نے دیکھ رہا ہے نا کس کا سر ہے؟ سر کو دیکھا، اپنا منہ پیٹا انہی زنجیروں سے. امیر مختار نے اور کہتا ہے، اطمینان رکھ، اطمینان رکھ، میں نہیں مروں گا جب تک تجھے بھیانک انجام سے دوچار نہ کر لوں. کاش میں نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا. کہتا ہے، نہیں مختار، میں تو تجھے کچھ اور دکھانا چاہتا ہوں، ذرا ادھر تو دیکھ، ان قیدیوں کی طرف تو رخ کر. اب امیر مختار متوجہ ہوا کہ معاملہ کیا ہے. اب جو اس نے سامنے کی طرف دیکھا، سیدانیوں کے کھلے سر پہ نگاہ پڑی، انہیں زنجیروں سے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیا اور دوڑا ابن زیاد کی طرف مارنے کے لیے کہ ہزار بار قتل ہو جانا میرے لیے اچھا تھا اس منظر کو دیکھنے سے. ابن زیاد بھاگا اندر کی طرف، تب چھوڑ کر سپاہی ٹوٹ پڑے مختار پر، کھینچتے جاتے. مختار چلا چلا کر کہتے، آل رسول مجھے معاف کر دینا،
رسول ساتھیوں مجھے معاف کر دینا، میری نگاہیں آپ کے سروں پر پڑ گئیں، لیکن قسم کھاتا ہے امیر مختار کہ آپ کے کلوجوں کو ٹھنڈا کرے گا، میں چن چن کر قاتلانِ حسین سے انتقام لوں گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون۔ باری لہا بحب محمد و آل محمد، ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد، ہم کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے، انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، بے حق پہ بیمار کربلا، ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خاص طور پر کراچی میں جو دو تین بلاسٹ ہوئے اس کے جو زخمی ہیں، اور اورنگی میں ہمارے کچھ اہل سنت بھائی بھی حلیم پکاتے ہوئے زخمی ہوئے تھے، ان کو اور واہگہ کے اپنے زخمیوں کو بھی ضرور یاد کریں۔ پروردگار بے حق پہ بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہا مسلمانان عالم میں اتحاد، اتفاق اور الفت اور محبت پیدا کر دیں۔ بار الہا بالخصوص مومنین میں اتحاد پیدا کر دیں۔ بار الہا جو عناصر مومنین کی صفوں میں انتشار کا باعث بنتے ہیں، اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما دیں، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو ان کے شر سے مومنین کو محفوظ فرما دیں۔ معبود ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دیں۔ جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں۔ آپ سے درخواست کروں گا امام خمینی رحمت اللہ علیہ، شہید قائد علامہ عارف حسین حسینی اور تمام شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کر کے، اور اپنے بھی مرحومین کو شامل کر